نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. آج بحمد الله تعالى ہمارے سبق کا موضوع استعانت اور استغاثہ ہے. استعانت بالانبیاء والصالحین یا استغاثہ بالانبیاء والصالحین، ایک بات اس میں اصولی نوعیت کی ذہن نشین کر لیں. استعانت کا مطلب ہے مدد طلب کرنا، اور استغاثہ کا بھی یہی معنی ہے، مدد طلب کرنا. یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اور متقدمین سے متاخرین تک اور اہل سنت کے اکابرین میں سے کسی کا بھی اعتقاد اس امر سے مختلف نہیں ہے کہ استغاثہ اور استعانت میں انبیاء اور اولیاء سے طلب مدد فقط مجاز میں ہے، حقیقی معنی میں نہیں ہے. یہ فقط مجازی معنی میں ہے، حقیقت میں نہیں ہے. تو سب سے پہلے اعتقاد میں یہ امر واضح ہونا چاہیے کہ یہ استعانت و استغاثہ مجاز میں ہے، حقیقت میں نہیں ہے. گویا ہم انبیاء اور اولیاء اور صلحاء کو مستعان حقیقی نہیں سمجھتے اور مستغاث حقیقی نہیں سمجھتے. استعانت کرنے والا مستعین کہلاتا ہے، جس سے استعانت کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستعان بہی. اور استغاثہ یعنی کرنے والا مستغیث، اور جس سے استغاثہ کیا جائے وہ کیا؟ مستغاث بہی. گویا عرف عام میں کہہ دیتے ہیں کہ مستعان حقیقی یا مستغاث حقیقی اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات ہے. حقیقت میں اون و امداد اور غوث و غیاث سب اللہ رب العزت کے ساتھ، حقیقی معنی میں اسی کے ساتھ خاص ہے. اولیاء کرام کی طرف یہ چیز جو منسوب ہوتی ہے بے معنی مجاز، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے جو مخلوق خدا تک پہنچتی ہے، اور اس کے فیوضات اور اس کی برکات اور اس کی عنایات اور اس کے انعامات و احسانات جو مخلوق تک پہنچتے ہیں، اس میں وہ واسطہ ہوتے ہیں رحمت الہی کا. کیا ہوتے ہیں؟ واسطہ ہوتے ہیں رحمت الہی کا. تو واسطہ اور وسیلہ ہوتے ہیں ایک، اور ثانیاً یہ کہ ان سے جب استغاثہ یا استعانت کی جاتی ہے تو انہیں اللہ کی رحمت یا اون الہی اور مدد الہی کا واسطہ اور وسیلہ سمجھتے ہوئے، یا اس کی عنایات کا یا اس کی شانوں کا مظہر سمجھتے ہوئے، مجازن ان سے استعانت اور استغاثہ کیا جاتا ہے. تو گویا حقیقت میں استعانت اور استغاثہ بھی اپنی حقیقت میں ایک توسل کی شکل ہوتی ہے. تو گویا توسل کی دو قسمیں ہو گئی. اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ توسل کی دو قسمیں ہو گئی، ایک توسل حقیقی، ایک توسل مجازی. اب یہ اہم اگلا نقطہ ہے. پہلا نقطہ تو ختم ہو گیا نا، کہ حقیقی استعانت کس سے ہے اور مجازی کس سے ہے. یہ ایک نقطہ سمجھ لیں. اس کے بعد دوسرا، یعنی چند اصولی مقدمات ہیں اس عقیدے کے باب میں، اگر اس پر ذہن کلیئر ہو تو پھر نہ مغالطہ ہوتا ہے اور نہ آپ اس میدان میں متزلزل ہوتے ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ توسل کی گویا دو قسمیں ہو گئیں. پہلے تو توسل کی فی نفس ہی قسمیں لکھوائی تھی جی. اب توسل کو جو طریقے ادا ہے, جو توسل کرنے کا طریقہ ہے, طریقہ ہے توسل, اس اعتبار سے توسل کی دو قسمیں ہوئی, ایک توسل حقیقی, ایک توسل مجازی. توسل حقیقی وہ ہوا جس کی بحث ہم پچھلے دو دنوں میں کر چکے ہیں, جس میں لفظاً توسل کیا جائے اولیاء انبیاء صلحاء کے نام سے, یا نفساً محلاً اور عملاً توسل کیا جائے, جس میں ایک پہچان تو یہ ہو گئی. ثانیاً اس میں ندا براہ راست اللہ رب العزت کو ہوتی ہے. توسل حقیقی میں انسان دعا, ندا, پکار اللہ رب العزت سے کرتا ہے براہ راست, یا اللہ کہتا ہے, اللہم کہتا ہے, اللہم انی اسألوکا کہتا ہے, یا اللہم انی اتوجہ الیکا کہتا ہے. پھر توسل کیسے بنتا ہے؟ بنبیے کا, بسیدنا محمد نبی کا رحمہ. وہ یا انا کنا نتوسل بکا, نتوسل الیکا بنبیے کا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم تیری طرف تیرے نبی کا توسل وسیلہ کرتے ہیں. تو یعنی پکارتا, متوسل جو ہے وہ اللہ کو پکارتا ہے. دونوں صورتوں میں, خواہ وہ توسل نفسی ہو, خواہ وہ توسل, اگر توسل نفسی اور عملی ہو, اس میں بھی پکارنے کی بعض وقت نوبت نہیں آتی, جیسے اذھبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا, اس میں کوئی پکارنے کی دعا کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی, عمل سے توسل کر لیا. لیکن اس عمل توسل میں بھی اعتقاد یہی ہوتا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا قمیض, یا یہ بابرکت جگہ محراب یا حجرہ حضرت مریم کا, یا حضور علیہ السلام کی قبر انور, یا آپ کی ذات مبارک بابرکات, یہ سبب ہیں, یہ وسیلہ ہیں, واسطہ ہیں. اس میں بھی جو توسل میں جو مدد طلب کی جا رہی ہے حاجت پورا کرنے کی, وہ اللہ سے کی جا رہی ہے. تو مستعان حقیقی اس میں بھی اللہ ہی کو سمجھا جا رہا ہے, مستعان بہی اور مستغاث بہی اسی کو سمجھا جا رہا ہے. متوسل حقیقی توسل میں بھی متوسل بہی کو فقط وسیلہ سمجھتا ہے, مگر اسلوب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں خطاب اللہ سے کرتا ہے. استعانت اور استغاثہ کا فرق یہ ہے صرف اسلوب میں, کہ اس میں خطاب متوسل بہی کو کیا جاتا ہے. ہوتا وہ بزرگ, وہ نبی ولی, یہاں بھی متوسل بہی ہے, یہ بات یاد رکھ, یہاں بھی وہ متوسل بہی ہوتا ہے, مستعان اور مستغاث بہی حقیقت میں مستعان نہیں ہوتا, متوسل بہی ہوتا ہے, اس کا وسیلہ کیا جا رہا ہوتا ہے. مگر فرق یہ ہے کہ اس میں مجازن اس کو مخاطب بنا لیتے ہیں, ٹھہرا لیتے ہیں, اس کو خطاب کیا جاتا ہے. مثلا کہا جائے گا حاجی صاحب میری مدد کریں, حاجی صاحب, ایک پریشان حال آگے کہے گا حاجی صاحب میری مدد کریں, یعنی وہ ان کو خطاب کر رہا ہے, پکار رہا ہے, خدا کے لیے مجھے بچا لو. اب وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ جو بندے کھڑے ہوئے ہیں نہر کے کنارے ڈوبنے والا, بھائی خدا کے لیے مجھے بچا لو. خدا کا تو وہ واسطہ دے رہا ہے, بچا لو کس کو درخواست کر رہا ہے؟ بندوں سے. یہ استغاثہ ہے, یہ استعانت ہے. مگر اس میں بھی اس کا عقیدہ یہی ہے کہ اصل بچانا تو اللہ نے ہے, یہ سبب بن جائیں گے. چونکہ یہ اس عمل کا, اس کی مدد کا سبب بن رہے ہیں, اس لیے وہ سبب بول کر مسبب بھی مراد دے دیتا ہے, وہ سبب کو بول دیتا ہے, انہی کا نام لے کر خطاب کر دیتا ہے. اگر کہتا اے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں کے توفیل بچا لے, وہی ڈوب رہا ہے. اگر کہہ لیتا اے اللہ یہ مجھے اپنے نیک بندوں کی توفیل ان کے صدقے بچا لے, تو اللہ سے خطاب کرتا اے اللہ مجھے ان کے صدقے سے بچا لے, تو یہ کلام توسل کہلاتا, یہ کلام توسل کہلاتا. اب ان بندوں سے کہہ رہا ہے تم خدا کے لیے مجھے بچا لو. عقیدہ اس وقت بھی وہی تھا کہ وہ تو اللہ کو پکار ہی اللہ کو رہا تھا نا. عقیدہ اب بھی وہی ہے کہ حقیقت میں مجھے بچانا اللہ میں ہے. تو ان کی مدد طلب کر رہا ہے تاکہ اللہ کی جو مدد ہونی ہے میرے بچانے میں اس میں یہ ذریعہ بن جائے, اس کا یہ واسطہ بن جائے, یعنی مدد الہی کا ذریعہ بن جائے. تو یہ طریقہ اپنا لیا جائے کہ اگر مخاطب بندہ ہو مخلوق ہو تو یہ استغاثہ کہلائے گا, اگر مخاطب اللہ ہو تو یہ توسل کہلائے گا, اگر کسی کا نام واسطے کے طور پہ لے. یہ دونوں میں فرق ہے. اب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ پہلی صورت میں جب مخاطب اللہ ہوتا ہے تو وہ اسلوب کے اعتبار سے توسل حقیقی ہے, جب مخاطب خود بندہ یعنی متوسل بہی جب خود مخاطب ہو جاتا ہے تو یہ اسلوب کے اعتبار سے کیا ہو جاتا ہے, توسل مجازی ہو جاتا ہے. اب میں آگے کچھ چیزیں اور جو لکھوانے والا ہوں بتانے والا ہوں. یہ دراسات القرآن جب میں نے دیے تھے اس وقت یہ نکات لکھوائے تھے, کیسٹ میں ہیں مگر آج میں دہرا رہا ہوں. میں نے اس موضوع پر مختلف کتابیں دیکھی ہیں جو اچھی بڑی جامع اور بڑی ٹھوس اور منظم انداز کی لکھی ہوئی ہیں, جیسے شیخ محمد علوی مالکی صاحب کی ہے, صاحب نفس الرحمان کی ہے, اور شیخ حسن بن علی السقاف کی ہے, اور محدث ہیں عبداللہ بن محمد الغماری, مختلف میں نے دیکھی ہیں, شیخ سید زین آل سمیت مختلف لوگوں کی جنہوں نے اس پر بڑی نظم کے ساتھ گفتگو کی ہے. جو باتیں ساری لکھوا رہا ہوں یہ سارے مقامات دیکھ کر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو چیز میں آپ کو لکھوا رہا ہوں یہ نظم اس مسئلے پر کسی کتاب میں نہیں پایا آج تک. یہ نظم اس مسئلے پر کسی کتاب کے ہاں کسی میں اور کسی مصنف کے ہاں نہیں. اس کو ازبر کر لیں کیونکہ یہ چیز کہیں کتاب میں پائی. میں اس کو دیکھتا رہا ہوں ابھی افطاری اور نماز کے بعد جو تھوڑا دیر لگی اسی کو دیکھ رہا تھا. ٹائم چونکہ دن کو تو ہوتا نہیں ہے نا, آپ کو بتایا مصروف رہتا ہوں, ابھی سرسری سے دیکھا میں نے اور اب آ کے اپنے کاغذات کو اب کھولا ہے. میں نے اتفاق نہیں ملا پہلے کھولنے کا, تو میں نے دیکھا کہ اس انداز کو اگر ذہن نشین کر لیا جائے تو دلائل پر آنے سے پہلے مسئلہ حل ہو جاتا. یہ چیزیں کم ملتی ہیں مصنفین کی کہ دلائل پر پہنچنے سے پہلے عقدہ حل ہو جائے. اس اسلوب کو اپنانے کی ضرورت ہے اور نفس مسئلہ سمجھنے کی. یہ نفس مسئلہ اور اس کی حقیقت سمجھ آ جائے تو بہتر ہو جاتا ہے. تھوڑا سا صاحب نفس الرحمان نے ایک جگہ جملے پر اشارہ کیا ہے, ہلکا سا, یہ شاید کسی دوسرے نے بھی کیا ہوگا مگر اس طرح کا نہیں جو میں بات کر رہا ہوں. اب اس سے اگلا نقطہ جو سمجھنے والا, سب سے بڑی دلیل جو اس باب میں دی جاتی ہے استعانت اور اس کو استمداد بھی کہہ دیتے ہیں, استعانت استمداد اور استغاثہ تینوں الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں. تو اس کے رد کے لیے جو سب سے بڑی دلیل دی جاتی ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت کریمہ ہے. یہاں دو چیزیں زیر بحث آتی ہیں. ہم مفہوم یوں کرتے ہیں کہ ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں چونکہ عبادت میں حقیقت اور مجاز کی تقسیم نہیں ہے, بھی کوئی معبود مجازی نہیں ہوتا, یہ معبود مجازی ہیں یہ حقیقی, چونکہ اس کو رد کر دیا گیا ہے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا میں مجازن بھی کسی کو معبود بنانے یا کسی اور غرض سے توسلن بھی معبود بنانے کو رد کر دیا گیا, یہ شرک ہے. توسلن بھی معبود کوئی نہیں ہو سکتا. تو سو عبادت میں تقسیم حقیقت اور مجاز کی نہ رہی, مگر استعانت میں تو ہے. استعانت میں وہ تو آئے دن ایک شخص دوسرے سے مدد مانگ رہا ہے, اور بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث اور متفق ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ, متفق حدیث. جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں مشغول ہو اللہ اس کی حاجت روائی فرماتا, جو اپنے بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے. تو یہاں تو ایک چیز مقرر ہے کہ بندہ بندے کی حاجت روائی کر رہا ہے, اور یہ حسن اخلاق میں سے ہے اور یہ تقاضائے ایمان میں سے ہے, یہ فرائض ایمان میں سے ہے کہ بندہ بندے کی مدد کرے, بندہ بندے کے کام آئے. تو یہاں تو استعانت ہے, مگر اس طرح کسی بھی درجے میں عبادت میں تقسیم نہیں. کہ چلو آدمی کسی معنی میں جزوی یا کلی طور پر نہیں تو جزوی طور پر، مستقل طور پہ نہیں تو عارضی طور پر، حقیقت میں نہیں تو مجاز میں، کسی بھی شکل میں، عبادت میں کوئی تقسیم نہیں ہے. تو ہم معنی یہ کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. جب ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں کا معنی لیتے ہیں تو یہاں اس سے مراد ہم لیتے ہیں جواب یہ دیتے ہوئے کہ اس سے مراد حقیقی مدد تجھی سے چاہتے ہیں، کہ جب بھی مدد چاہتے ہیں تجھی سے چاہتے ہیں. مطلب کیا ہوا کہ ہم جس سے بھی مدد مانگتے ہیں حقیقت میں ہمارا ارادہ تیری طرف ہوتا ہے، مددگار تجھے سمجھتے ہیں. یعنی تجھ سے مانگے تو تجھی سے مانگے، اور اگر کسی اور سے بھی بظاہر مدد مانگ رہے ہوں تو اس کو بھی اپنا حقیقی مددگار نہیں سمجھتے، اس طلب مدد میں بھی مددگار تجھ کو سمجھتے ہیں، مددگار حقیقی اللہ. یہاں ہم حقیقی اور مجاز کی تقسیم کرتے ہیں، اور یہ تقسیم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ ہے. یہ اب رد کرنے والے اس تقسیم کو رد کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں. منکرین استعانت و استغاثہ اس تقسیم کا انکار کرتے ہیں. یہاں سے وہ بنیادی اختلاف شروع ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت اور مجاز کی تقسیم نہ جیسے عبادت میں نہیں ہے. اب ایک ہی آیت ہے، وہ کہتے ہیں جیسے عبادت میں نہیں تو تم نے استعانت میں کیسے نکالا؟ استعانت میں بھی تقسیم نہیں ہے، نہیں ہو سکتی. جب عبادت میں نہیں، ایک ہی مقام ہے، ایک ہی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک ہی اسلوب ہے، یہ ان کی دلیل ہے، تو یہ تقسیم ناجائز ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ من گھڑت تقسیم ہے. ان کا یہ استدلال سراسر غلط اور بے بنیاد ہے. یہاں پر ایک حوالہ آپ کو دوں جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. اب ہم نے تو اپنی کتابوں میں اس کو درج کر دیا ہے. یہ جو ترجمہ ہے نا، مولانا محمود الحسن دیوبندی جو شیخ الہند کے لقب سے معروف ہیں، اور حاشیہ ان پر اس پر کن کا ہے؟ مولانا شبیر احمد عثمانی کا. ابتدائی جو کوئی دو تین پارے ہیں اس کا حاشیہ بھی وہ شیخ الہند جو ہیں مولانا محمود الحسن انہی کا ابتدائی، آگے مولانا شبیر احمد عثمانی نے شروع کیا. یہ اس ترجمے اور حاشیے پر یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا حوالہ دے رہا ہوں. یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. یعنی اس مجاز اور حقیقی استعانت کا کے امتیاز کو کی نفی کرنے والے اور انکار کرنے والوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے، خود انہی کے لیے. وہ اسی کے حاشیے میں لکھتے ہیں، حاشیہ نمبر 5 لکھتے ہیں، اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی، وہ کہتے ہیں مانگنی، بالکل ناجائز ہے حقیقت میں. اب یہ تقسیم انہوں نے خود کر دی. ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے. کہ یہ استعانت در حقیقت حق تعالی ہی سے استعانت ہے. اب اگر اس حاشیے پر اکتفا کر لیا جائے، سارا اختلاف کم سے کم ان دو مسالے کے درمیان ختم ہو جاتا ہے. اگر وہ اس پر اعتماد کر لیں، اس پر جی ہاں، اس کے اوپر حاشیے کے اوپر اوپر کالا سا لگا دیا، حاشیہ موجود ہے اوپر کالا مارکر لگا دیا. مجھے ان سے پوچھے تمہارے مارکر لگانے سے عقیدہ اس کا ختم ہو جائے گا لکھنے والے کا؟ یعنی یہ بھی ایک مغز، دیکھو نا، عقل ہے. اس کا عالم کا حاشیہ ترجمہ معتبر اور معتمد سمجھ کے مقبول ہے، اور اپنے خرچے سے لاکھوں کی تعداد میں ملینز نسخے وہ اس کے چھاپ کے دنیا میں تقسیم کرتے ہیں، اور جو چیز ان کے لیے درست ہے اس پر مارکر لگا دی ہے. یہاں وہ ٹھوکر کھا گئے. یہ بات ہم دراصل کر رہے ہیں اس فرض دس ان دو مسالے کی جن کی جنگ زیادہ تر یہاں رہتی ہے. وہ مارکر پہ نہ بھی مارے تو ایکچولی وہ ان کو تو مانتے نہیں، وہ اس سے دو چار قدم آگے کے لوگ ہیں، وہ ذرا آگے کے لوگ ہیں، مزید ترقی یافتہ لوگ. تو یہ چیز واضح ہو گئی نا آپ کو. اب اس عبارت پر یہ جو حاشیہ ہے کہ بعد دراصل اہل سنت والجماعت کے ہمارے مسلک کا اور اس استعانت اور استغاثہ بالانبیاء والصالحین کا انکار کرنے والے علماء کا، یعنی دیوبندی مسلک کا، کم از کم اگر اہل حدیث یا دوسروں کو چھوڑ دیں چونکہ وہ تو نہیں مانیں گے ان کو، جن کے اکابرین میں سے یہ ہیں، کم از کم اس جملے پر اتنے حصے پر اعتماد کر لیا جائے تو یہ اختلاف کلیتاً مٹ جاتا ہے، کلیتاً مٹ جاتا ہے، چونکہ اس سے ہٹ کر اور کوئی عقیدے کا کوئی ایک جز نہیں ہے جو ہم رکھتے ہوں اور یہاں بیان نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ دو چیزیں ہیں کہ اللہ کے مقبول بندوں کو محض واسطہ رحمت الہی سمجھ کر ان سے استعانت کی جاتی ہے، ایک بات جو محض واسطہ رحمت الہی سمجھ کر کی جاتی ہے، اور دوسرا ان کو غیر مستقل سمجھ کر، مستقل صرف اللہ کی ذات ہے، غیر مستقل سمجھ کر دو، اور تیسری یہ استعانت جو ان سے کرتے ہیں یہ ظاہر میں ہے، حقیقت میں تین چیزیں، یہی میں نے آپ کو سمجھا دی پہلے، ظاہر یعنی وہ معنی مجاز، استعانت ظاہری، یہ استعانت ظاہر میں ہے، حقیقت میں، حقیقت کا وہ خود لکھ چکے ہیں، حقیقت میں مدد مانگنا اللہ کے سوا کسی اور سے جائز نہیں، ایک بات۔ دوسرا کہ یہ استعانت ان کو، استعانت ظاہری ان کو واسطہ رحمت الہی سمجھ کے کی جائے اور غیر مستقل سمجھ کے کی جائے، یہ جائز ہے۔ اور اگلی آخری تیسری یا چوتھی بات، ان سے کی گئی استعانت، یہ استعانت انل غیر ہے ہی نہیں، یہ در حقیقت یہ استعانت حق تعالی ہی سے استعانت، استعانت باللہ ہے، یعنی یہ غیر، جب یہ عقیدہ آ گیا تو یہ غیر سے استعانت کے زمرے میں ہی نہیں آئے گا کہ یہ غیر سے مدد مانگے، یہ بھی اللہ ہی سے مدد مانگنے کا ایک طریقہ ہے، یہ طریقے مجاز ہے، وہ طریقے حقیقت سے، یہ ہے خاص چیز جو حوالے کے طور پر سورہ فاتحہ کس جلد۔ اب میں آپ کو اس آیت کی آگے لا رہا ہوں، وہی طریقہ جو بتایا تھا، کسی چیز کی تختی اور تنقید کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ اعتراض کرنے والے احباب یہ تقسیم کی تو اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں حقیقی اور مجازی استعانت کی کوئی تقسیم قرآن نے نہیں کی ہے اور تم نے خود کر لی۔ خیر، ایک تو اس کی تقسیم ہم نے نہیں کی، وہ تو اپنے ان کے اکابر نے بھی کر دی اور تسلیم کر لی، تو ایک بات ہو گئی، مگر ہٹ کے اب ہم صرف قرآن مجید پر آتے ہیں۔ وہ اس تقسیم کا انکار کرتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ قرآن میں موجود نہیں۔ جب ہم ان کو یہ اس پر یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیے، ایک مریض ڈاکٹر کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے میری جان بچا لو، مجھے دوائی دو، میری جان بچا لو، میں مر رہا ہوں، تو ڈاکٹر سے ظاہری استعانت کرتا ہے، یہ کیسے جائز ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں حقیقت میں اس وقت بھی وہ مستعان حقیقی اللہ کو مان رہا ہے، اس کو واسطہ سمجھ کے پکار رہا ہے، شاگرد استاد سے کہتا ہے، جاہل عالم سے کہتا ہے خدا کے لیے میری جہالت کو دور کر دو، مجھے علم دے دو، غریب امیر سے کہتا ہے میری مدد کر دو، کمزور طاقتور سے کہتا ہے مجھے بچا لو اس ظالم سے۔ پوری دنیا میں روزمرہ کی معاشرتی زندگی میں ہر ایک شخص دوسرے سے مدد طلب کرتا ہے اور دوسرا اس کی مدد کر رہا ہے۔ جب ہم یہ دلیل دیتے ہیں، اس کا وہ انکار نہیں کر سکتے، اس کا وہ، چونکہ یہ عمل وہ خود بھی صبح و شام کرتے ہیں، انکار استعانت اور انکار استغاثہ کرنے والے یہ عمل تو خود کرتے ہیں، ناگزیر ہے۔ جب یہ دلیل دیتے ہیں تو اس پر وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اب یہ بات بڑی اہم ہے، متفقہ طور پہ وہ یہ کہتے ہیں، متفق ہیں وہ سارے اس بات پر، منکرین اس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو استعانت ما تحت الاسباب ہے، اور جو ممنوع ہے وہ ہے استعانت ما فوق الاسباب۔ اب یہاں وہ اپنے عقیدے کے بچاؤ کے لیے ایک نئی تقسیم کھڑی کر دیتے ہیں، یہ اہم چیز ہے۔ لکھی یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں ہے، کسی جگہ ڈسکس نہیں کی گئی، یہاں وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ استعانت ما تحت الاسباب ہے، یہ تو جائز ہے، آپ دلیل دیں استعانت ما فوق الاسباب کی، وہ جائز نہیں ہے۔ یہاں لکھ لیا نا آپ نے تقسیم، استعانت ما تحت الاسباب اور استعانت ما فوق الاسباب، ہم نے ان کا اعتراض سن لیا، اب ہم نے ان پر یہ سوال کیا کہ تم یہ تقسیم کہاں سے لے آئے، یہ تقسیم بھی تو قرآن کی اس آیت میں نہیں ہے، اِیّاک نستعین، ہم تم ہی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو کیا اللہ نے تقسیم کر کے دی ہے کہ ما فوق الاسباب میں مجھ سے مدد چاہنا اور ما تحت الاسباب میں اوروں سے جائز ہے؟ کیا اس آیت میں یہ تقسیم ہے؟ کیا یہ تقسیم اس آیت کریمہ میں ہے کہ ڈاکٹروں سے، طبیبوں سے، انجینئروں سے، امیروں سے چندہ لینے کے لیے مدرسوں کا چندہ لینے کے لیے امیروں سے استعانت کر لو، اور بڑوں بڑوں سے استعانت، وہاں تو سب سے بڑھ کے استعانت، سب سے بڑا شرک تو یہی لوگ کرتے ہیں. آدھی زندگی ان کی امیروں کے دروازوں پہ گزرتی. تو جب یہ بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ماتحت الاسباب کے لیے جائز ہے. اب ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ ماتحت الاسباب جائز اور ما فوق الاسباب ناجائز، یہ تقسیم کہاں سے لے آئے؟ یہ بھی تو اس آیت کریمہ میں نہیں ہے. اور جہاں سے تم یہ تقسیم لائے ہو وہیں سے ہم حقیقت اور مجاز کی تقسیم لائے ہیں. اب جگہ تم بتا دو جہاں سے تقسیم آتی ہے، ہم آپ کو دکھا دیں گے وہاں. کیا جگہ آپ بتا دیں جہاں سے یہ تقسیم آپ لائیں، تو وہیں سے پھر ہم آپ کو حقیقت اور مجاز کی تقسیم بھی پڑی ہوئی دکھا دیں گے. جہاں سے تم لائے ہو وہیں سے ہم لائیں. تم لاؤ اور قرآن کی اس آیت میں درج نہ ہو، چونکہ تم لاؤ تقسیم تم کرو تو جائز، ہم کرے تو نہ جائے. تو قرآن تو نہ ہوا، تم خود ہو گئے. جو جی میں آیا وہ قرآن ہو گیا، یہ بات نہیں ہے. اگر تقسیم آپ حقیقت اور مجاز کی تقسیم کو ناجائز قرار دیں، یہ نام ہی بدل لیا ہے نا صرف. اگر حقیقت اور مجاز کی تقسیم ناجائز ہے اس لیے کہ قرآن نے ایاک نستعین میں تقسیم نہیں کی، تو ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کی تقسیم بھی اسی طرح ناجائز ہوگی، اس آیت میں نہیں کی. تو پھر یہ سارا کاروبار زندگی معطل کرنا ہوگا. اب یہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس میں تو سارا دھندا ہی رک جاتا ہے. یہ بہت بڑی اہم چیز ہے جس کو ذہن نشین کر لیں. میری بات سمجھ گئے نا؟ تقسیم آپ نے سن رکھی ہے، ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب وہ کہتے ہیں، لیکن جو انداز ہے، جو میں سمجھا رہا ہوں، جس طریقے سے گرفت کرنا ہے، وہ یہ کہ یہ تقسیم کہاں سے آئی؟ اس آیت میں تو نہیں تھی. اب وہ ہیلے بنائیں گے، نہیں جی یہ تو انسانی زندگی ہے، اس میں تو کرنا ہی پڑتا ہے فلاں. انہوں نے کہا ہم تو مانتے نہیں ہیں، کیوں کرنا پڑتا ہے؟ گھر مریض کو رکھو مر جائے، اللہ سے مدد مانگتے رہو. ڈوبتا اللہ سے مدد مانگتے رہو. کیا ڈوبتے وقت اللہ کام نہیں آ سکتا؟ چارپائی پہ پڑے ہوئے مریض کو بغیر دوائی کے اللہ حاجت زندگی نہیں دے سکتا؟ آپ سمجھ گئے نا بات؟ یہاں کیوں اپنا عقیدہ توحید کا متزلزل کرتے ہو؟ قائم رہو اس پر. اور اگر کہتے ہو کہ نہیں زندگی اس کے بغیر نہیں چلتی، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ زندگی اس کے بغیر نہیں چلتی. یہ تو نظام دنیا ہے، یہ نظام دنیا ہے. سو ہمارے نزدیک ما تحت الاسباب ہو یا ما فوق الاسباب ہو، دونوں پر وہ تقسیم لاگو ہوگی. دونوں میں اگر ان کو حقیقت سمجھ کر، مستعان حقیقی سمجھ کر مدد کی، تو دونوں صورتوں میں ناجائز ہوگا، شرک ہوگا. خواہ ما تحت الاسباب تھی، خواہ ما فوق الاسباب. اور دونوں صورتوں میں اگر مجازن ان کو ذریعہ اور واسطہ وسیلہ سمجھ کر کی، تو دونوں صورتوں میں جائز ہوگی. اب انسان عقل و شعور سے کام لے، یہ بات زیادہ شعور اور عقل سلیم کے قریب تر ہے، یہ وہ قریب تر ہے کہ دونوں پر ایک ہی اصول کار فرما. اللہ اکبر. اور وہ جو بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی نہیں، وہ استعانت کے لیے تو مالکیت کاملہ کا ہونا، قدرت کاملہ کا ہونا، تصرف کاملہ کا ہونا، اقتدار اعلیٰ کا ہونا، سلطہ غیبیہ کا ہونا، یہ مختلف الفاظ ہیں، اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، لکھ لیں. یعنی مالکیت کاملہ، قدرت کاملہ، تصرف کاملہ، اس کا اعتقاد ہوتا ہے استعانت میں. یا جملہ امور پر اقتدار اعلی ہو اور سلطہ غیبیہ، سین لام تو ہے سلطہ غیبیہ. تو یہ اعتقاد ہوتا ہے، اس لیے شرک ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اعتقاد رکھتے ہی نہیں. یعنی جو کاملہ کا لفظ ہے، سلطہ غیبیہ کاملہ، اقتدار اعلی، مالکیت اور قدرت و تصرف کاملہ، یہ اللہ رب العزت کا ہے. انبیاء اولیاء کو تو اللہ نے صرف ان شانوں کا مظہر بنایا ہے، یا ان کے اجراء کا واسطہ بنایا ہے. ہم جب ان کو حضور علیہ السلام کو مختار کل کہتے ہیں، تو وہ حقیقی معنی میں نہیں، مجاز کے معنی میں کہتے ہیں. کیسے؟ جیسے آپ نے فرمایا انما انا قاسم وخازن واللہ یعطی، کہ حقیقی معنی میں عطا، مالکیت، قدرت، دینا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر مجھے اس نے چونکہ قاسم و خازن بنایا ہے، لہذا حضور علیہ السلام ان اختیارات، تصرفات اور عنایات کے اور عطاؤں کے واسطہ ہو گئے. تو جیسے آقا علیہ السلام واسطہ ہیں اپنی شان کے لائق، ویسے اولیاء، صلحاء اور بزرگان دین اور مقبولین وہ اپنی اپنی شان کے لائق اللہ کی رحمت کے واسطہ اور ذریعہ اور وسیلہ ہوتے ہیں. تو ہم وہ سلطہ غیبیہ کاملہ کا اعتقاد ہی نہیں رکھتے. یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیں، کچھ ہمارے علماء، وائزین یا مناظرین وہ ان مقامات پہ آ کے تھوڑا غلوب سے، بے احتیاطی سے کام لے کر ایسے جملے بولتے ہیں کہ جن کی پھر ان کے پاس سند نہیں ہوتی اور پورے عقیدے پر زد لاتے ہیں. آپ کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، آپ کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے. کچھ لوگ احتیاطی کرتے ہیں اپنے کلام میں، عقیدے میں نہیں ہوتا، ایسی بات میں بسبب جہالت یا قلت علم. اب میں آپ کو، یہ تو بات یہاں تک ہو گئی نا مکمل، یہاں اب اس پر لیتا ہوں. یہ جو استعانت ما تحت الاسباب اور استعانت ما فوق الاسباب کی بحث تھی، آئیے یہاں ایک سوال کرتے ہیں. اب ہم وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ تقسیم تو ایاک نستعین میں تو مذکور نہیں تھی، تو بتائیے کیا قرآن و سنت میں تو نہیں، کیا یہ خود ساختہ ہے یا استنباط اور استخراج پر مبنی ہے؟ نص قرآن تو ہے نہیں. اگلی بات سنیں، یہ استعانت ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کی تقسیم قرآن کی نص سے یا سنت کی نص سے تو ثابت کوئی ایک نص نہیں ہے، نہ قرآن کی نہ حدیث کی، جس میں کہا گیا ہو کہ استعانت غیر سے ما فوق الاسباب ناجائز ہے اور ما تحت الاسباب جائز ہے. یہ تقسیم نص سے قرآن و سنت میں تو ہے نہیں. اب دو امکان ہو سکتے ہیں، کہ یا یہ من گھڑت ہو، یا آپ یہ کہیں کہ یہ ہم نے استنباط کی ہے، استخراج ہے، استنباط ہے احوال حیات سے یا مشاہدات سے یا عملی حقائق سے، یا آیات قرآنی اور حدیث نبوی کو سامنے رکھ کر اس میں سے استنباط کیا. یہ تقسیم اس طرح کی ہے. تو جواب کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے کہ نص سے قرآن و سنت سے بھی ثابت نہیں اور من گھڑت بھی نہیں. کس سے کہیں گے؟ ہم نے استدلال کیا ہے اور استنباط سے یہ تقسیم قائم کی ہے. بس یہی جواب یہاں ہے کہ استعانت مجازی اور حقیقی پر بھی اتنے دلائل قائم ہیں قرآن و سنت میں استعانت مجازی پر، کہ ہم نے بھی ان دلائل سے استشہاد کیا، استنباط کیا، استخراج کیا ہے، اور اس کی بنیاد پر مجبور ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں سارے، ورنہ تضاد اور تناقض لازم آتا ہے، جگہ جگہ تضاد لازم آ جاتا ہے. کہ ہم اس تطبیق کے لیے اس تقسیم کے قائل ہوں کہ یہ مجاز اور حقیقت کا فرق ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا بیٹے؟ ہاں، تو یہ بات ہو رہی تھی کہ استعانت حقیقی اور استعانت مجازی یا ظاہری، کہ وہ جس استنباط کی بنیاد پر ہے اور استدلال اور استشہاد ہے حوالہ جات اور واقعات سے، اسی بنیاد پر یہ بھی ہے. اب اس میں ایک پہلو تطبیق کا ہے، دونوں تقسیموں میں ایک تطبیق ہے، ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب. یہاں ایک بات بڑی، جس کی اہمیت اس پوری بحث کی کیا ہے، وہ یہ کہ استغاثہ تو وہ بھی کرتے ہیں مگر وہ ما تحت الاسباب میں کر رہے ہیں نا، فرد فرد سے کر رہا ہے نا استغاثہ. استعانت بالغیر تو وہ کر رہے ہیں مگر وہ اس کو ما تحت الاسباب کا عنوان دے کر جائز بنا رہے ہیں اور ما فوق الاسباب کو ناجائز کر رہے ہیں. ہم اس کو دونوں کو مانتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں کہ بات یہ ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب کی نہیں ہے، دونوں صورتیں ایک ہی ہیں. حقیقت میں اس کے جواز کی وجہ اس کا ما تحت الاسباب ہونا نہیں بلکہ استعانت مجازی ہونا ہے، کہ وہ مجازن اس آدمی سے کی جا رہی ہے، حقیقتاً نہیں. تو جب مجاز کی تقسیم لے لی تو ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کا فرق بھی جاتا رہا، اس کی ضرورت ہی نہ رہی. اب نقطہ بیسک سمجھ گئے نا بیٹے؟ ہم نے یہی عمل جس کو وہ جائز کہتے ہیں ہم اس کو مجاز میں لے کے جائز کہہ رہے ہیں، اور مجاز اور حقیقت کی تقسیم قبول کر لینے سے تحت الاسباب اور فوق الاسباب کی تقسیم کی ضرورت نہیں رہتی. پھر وہ فوق الاسباب وہ تب بھی جائز، تحت الاسباب وہ تب بھی جائز. یا تو شریعت نے فوق الاسباب کو ناجائز اور تحت الاسباب کو جائز کہا ہو، تو پھر تو آدمی اس پر اعتماد کرے. اگر نہیں کہا تو پھر وہ مجاز ہونے کی وجہ سے دونوں جائز ہیں, حقیقت ہونے کی وجہ سے دونوں ناجائز ہیں اگر وہ اس کو محققت سمجھ لیے. اب تطبیق اس میں کیا ہے؟ ایاک نستعین کو وہ کیا مراد لیتے ہیں؟ صرف استعانت ما فوق الاسباب مراد ہے, ما تحت الاسباب نہیں. وہ اب یہ مراد لیں گے, وہ معنی کیا لیں گے؟ ایاک نستعین سے مراد کیا ہے؟ ترجمہ تو نہیں کریں گے مگر جب مربعث ہو جائے گی وہ کہیں گے اس سے مراد استعانت ما فوق الاسباب ہے, کہ ہم ما فوق الاسباب استعانت تجھی سے کرتے ہیں. یعنی اب بحث میں آ کے وہ اس کو محصور کر دیں گے صرف ما فوق الاسباب تک, کیونکہ ما تحت الاسباب تو وہ کر رہے ہیں غیر سے. انہوں نے کہا یہ استعانت ما فوق الاسباب ہے, ما تحت الاسباب نہیں. تو ما تحت الاسباب کو نکال دیا اس میں سے, نکالا یا نہیں نکالا؟ اور ہم اس کو تطبیق کہیں گے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس تقسیم میں پڑھنے کی بجائے ایاک نستعین کو سے مجازی استعانت نکال دی اور حقیقی استعانت مراد لی. انہوں نے استعانت ما فوق الاسباب مراد لی, ہم نے اس آیت میں استعانت حقیقی مراد لی, استعانت حقیقی مراد لی. انہوں نے ما تحت الاسباب کو اس سے خارج کیا, ہم نے ظاہری اور مجازی کو اس میں سے خارج کیا. یہ تطبیق ہے. وہ اب ہم یوں کہیں گے کہ تم ما فوق الاسباب کا نام دے رہے ہو اور اس کو معصور کر رہے ہو, ہم دراصل اس کو استعانت حقیقی کہہ کر دائرہ اس سے بھی وسیع کر رہے ہیں. حتیٰ کہ ما تحت اسباب میں بھی اگر استعانت حقیقی کا اعتقاد کر لیا تو شرک ہے, یہ وہ بھی مانتے ہیں, تو ادھر بھی جواز ہوا. ما فوق الاسباب جی, نہیں اس میں تو اس میں حقیقی کو مان لیں گے, وہ پھر وہاں مارے گئے, وہاں پھر تقسیم کرنی ہوگی. اب ان پر یہ سوال کریں کہ ما تحت الاسباب تو اس میں سے خارج ہوا, تو کیا حاجی سلیم صاحب حقیقی مستعان بھی ہیں یا نواز ظفر صاحب آپ کے استاد مستعان حقیقی بھی ہیں؟ وائس چانسلر صاحب آپ ان کے پاس جائیں حاجت لے کر تو مستعان حقیقی بھی ہیں. ما تحت الاسباب ہے تو کیا ما تحت الاسباب میں استعانت حقیقی جائز ہے غیر سے؟ جواب ہوگا نہیں. تو یہاں کون سی جائز ہے؟ وہی مجازی. اللہ کے بندو جب یہاں بھی مجازی کو جائز مان رہے اور حقیقی کو نہیں, تو ما فوق الاسباب میں بھی اس کہ مجازی جائز ہے اور حقیقی نہیں. یعنی ہماری تقسیم اور اس کا اطلاق زیادہ اسق اسوب اوسق, ٹھیک ہے چاروں نظر اسا اور اسق اوسق اور اسوب. تو معنی دونوں صورتوں میں, تو ما تحت الاسباب میں استعانت بالغیر, اب جو بات ہے ما تحت الاسباب میں, وہ بات جو آپ نے ابھی پوچھنی تھی پہلے وہ آگے آ رہی تھی. اب ما تحت الاسباب میں کیا ہے تطبیق؟ اس میں بھی استعانت بالغیر لفظاً حقیقی ہے, معنی مجازی ہے. جو ما تحت الاسباب استعانت ہو رہی ہے کہ اللہ کے بندے مجھے بچا لے یا ڈاکٹر مجھے بچا لے, میری مدد کر, انسان انسان سے جو کہہ رہا ہے, یہ ما تحت الاسباب میں کیا ہے؟ استعانت بالغیر ہے. یہ سمجھیں یہ کیا ہے؟ لفظاً حقیقی ہے, لفظاً اس آدمی کا نام لے کے کر رہا ہے تو لفظاً حقیقی ہوا, اور معنن مجازی. جی ہاں, وہ تو ہو گیا نا جواب اس کا. اب ہم اس کی وضاحت اسی نقطے کی اپنے انداز سے کر رہے ہیں کہ ما تحت الاسباب میں استعانت بالغیر لفظاً حقیقی ہے اور معنی, اور امور ما فوق الاسباب میں استعانت بالغیر, امور ما فوق الاسباب میں استعانت بالغیر معنی تو مجازی تھی ہی, ادھر بھی تھی ادھر بھی, یہاں لفظاً بھی مجازی. بس اتنا فرق. اب آپ کو یعنی بالکل اس کو تصریح کر کے سمجھا رہا ہوں کیا فرق ہو گیا. امور ما تحت الاسباب میں استعانت بالغیر معنن تو مجازی ہے, لفظاً حقیقی تھی, اور امور ما فوق الاسباب میں, یہ فوقل نہیں ہوتا بیٹے آپ لوگ, ما فوق الفطرت ما فوق الاسباب, کیا فوقل کیوں؟ ہاں ظرف. اور ما تحت ال, تو یہ ما فوق الاسباب میں استعانت بالغیر معنن تو پہلے ہی مجازی تھی, یہاں لفظاً بھی مجازی ہو گئی. معنن دونوں صورتوں میں مستعان حقیقی اللہ ہوگا، معنن دونوں صورتوں میں مستعان حقیقی اللہ ہے، یعنی گویا معنن اور عقیدتن، معنن اور عقیدتن استعانت حقیقی صرف اللہ کے لیے خاص ہے. اب وہ جو آپ کا سوال تھا اس کی باری اب آ گئی، بیان ہو چکا، یہ بات سمجھ آ گئی نا. اب وہ تقسیم نہیں مانتے چونکہ حقیقی اور مجازی کی، اب وہ تقسیمات پر بحث کر رہے ہیں، تقسیم نہیں مانتے. آئیے ہم تقسیم کو مٹا کر اب اطلاق کرتے ہیں. تقسیم کو برقرار رکھ کے سمجھا دیا نا، تقسیم کو برقرار رکھ کے دونوں میں جوڑ دیا نا، تحت الاسباب اور فوق الاسباب دونوں میں جوڑ دیا نا. اب تقسیم اٹھا دیتے ہیں حقیقی اور مجازی کی، اور تحت الاسباب اور فوق الاسباب ملاتے ہیں. اگر امور ما تحت الاسباب میں حقیقی اور مجازی کی تقسیم مطلقاً جیسے وہ انکار کرتے ہیں نہ مانی جائے، اور استعانت کو جائز مانا جائے، تو مستعان حقیقی کون ہوگا؟ ما تحت الاسباب میں استعانت تو وہ جائز ہے نا ان کے ہاں. اگر حقیقی مجازی کی تقسیم نہ مانی جائے اور استعانت جائز ہے، تو سوال یہ ہے کہ مستعان کون ہوگا؟ کیونکہ حقیقی مجازی کی تقسیم تو ہے نہیں، مستعان تو ایک ہی ہے نا، وہ کون ہوگا؟ اگر اللہ ہے تو پھر وہ حاجی صاحب سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اگر ان سے مانگ رہے ہیں تو مستعان ان کو بنا رہے ہیں. تقسیم تو حقیقی مجازی کی ہے نہیں یہاں. ڈاکٹر، معالج، امیر وغیرہ سارے، اگر مستعان حقیقی یا معین حقیقی، معین حقیقی اللہ ہے، تو انسانوں سے استعانت کس معنی میں کی جا رہی ہے؟ تحت الاسباب امور میں کس معنی میں کی جا رہی ہے؟ اب سوائے اس کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ مجازی معنی میں ہے. تو حقیقت اور مجاز کی تقسیم تسلیم کر لی نا، حقیقت اور مجاز کی. اب سوال یہ ہے کہ تحت الاسباب میں آپ حقیقت اور مجاز کی تقسیم اسی استعانت میں تسلیم کر رہے ہیں، یہاں یہ تسلیم کر لی جائز ہو گئی، تو فوق الاسباب میں اسی تقسیم کو برقرار رکھنے میں کیا گناہ ہو گیا؟ اس میں کچھ اور دقیق نکات بھی لکھے تھے، میں نے وہ چھوڑ دیے، وہ ذرا اور نیچے چلے جاتے ہیں، دقیق ہو جاتے ہیں، وہ چھوڑ دیے. آپ کو ضروری بات سمجھا جائے. اب قرآن مجید نے امور ما فوق الاسباب میں بھی، اب یہ ساری بحث ختم کر کے اب اس کے اوپر استدلال لاتے ہیں اپنا، یہ اسی بات پہ آ رہا ہے. ایاک نستعین، اس میں ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب کی بحث تقسیم کا قصہ نہیں، بلکہ حقیقت اور مجاز کا. جب حقیقت اور مجاز کی بات کلیئر ہو جائے تو پھر آگے سارا موضوع، آگے تو دلائل صرف تائید کے لیے آ جاتے ہیں اور تصریح کے لیے آ جاتے ہیں، مسئلہ عقیدہ کلیئر ہو جاتا ہے. اس تصور پر قرآن مجید کی آیتیں لائیں گے. ما تحت الاسباب پر تو اب ان کی بحث ہی نہیں ہے نا، بحث کس پر ہے؟ ما فوق الاسباب کہتے ہیں بیٹے، ایک ایسا کام جو کسی ایک خاص معین سبب کے ساتھ ہونا ہو اور مدد ایسی طلب کی جائے یا کوئی ایسی مدد کرے یا قادر ہو کہ وہ سبب کے بغیر ہو جائے، سبب کے یعنی اسباب کے فوق سے فوق ہو جائے، اس کو ما فوق الاسباب کہیں گے. یہ دوائی دینا، پانی لینا، گولی دینا، پیسے دینا، یہ تو اسباب کا ذریعے، اسباب کے ذریعے سے مدد ہو رہی ہے نا. میں اس کے معنی کا بھی فرق سمجھا رہا ہوں. تحت الاسباب سے مراد یہ نہیں کہ جو عالم اسباب کے تحت ہو، اور فوق الاسباب جو عالم اسباب سے ماورا. ہاں، یہاں ایک اور بڑی شاندار دلیل دیتا ہوں، وہ بھی اسی میں نقطہ لکھ لے، کہ ما فوق الاسباب کا معنی اگر یہ لیں جو ورائے اسباب ہو، تو کائنات میں کوئی شے اس معنی میں ما فوق الاسباب ہے ہی نہیں، سب کچھ ما تحت الاسباب ہے، سوائے کن فیکون کے، سوائے کن فیکون. اگر ما فوق الاسباب سے مراد آپ یہ لیں کہ جو ورائے اسباب ہو، کیا؟ تو پھر تو کائنات میں کوئی چیز بھی ورائے اسباب نہیں، ہر چیز تحت الاسباب ہے. تو بیٹے یہ بات سمجھ رکھیں، اگر فوق الاسباب سے مراد یہ ہے کہ وہ امور جو اسباب سے ماورا ہو، تو ایسی کوئی چیز دنیا میں، کائنات میں ہے. مثلاً آپ کہیں بارش, جھوٹی بارش ہوتی ہے, تو کسی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کی یا کسی ولی اللہ کے حضور عرض کیا, اللہ کے حضور دعا کی, التجا کی, آپ کرم فرمائیں, کہت ہے, مر گئے لوگ, آپ اسی کو استغاثہ کہتے ہیں. انہوں نے اللہ کے حضور دعا کر دی. پہلا طریقہ توسل کا کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ باری تعالیٰ یہ برگزیدہ مقرب بندے کے صدقے بارش عطا فرما اور قحط دور کر دے. ٹھیک ہے. دوسرے میں کیا کہا؟ اس برگزیدہ مقرب بندے سے التجا کی کہ آپ کرم فرمائیں, ہمارے حال پہ رحم فرمائیں, لوگ مر گئے, مہربانی فرمائیں. اللہ کے حضور سے بارش طلب کر کے پکارا, اس کو دینی پھر بھی اللہ نے, یہ استغاثہ ہو گیا, استعانت اور استغاثہ. اگر عقیدہ میں یہ مستعان حقیقی تھا تو کفر و شرک ہے, اگر نہیں عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ یہ واسطہ اور وسیلہ رحمت ہے,